Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pichle jumme humne Palestine aur Gaza ke halaat ke hawale se kuch جذبات کا تاثرات کا جو بھی کہلیں اظہار ہوا تھا اور اس میں کئی ساری باتیں بھی آئی تھیں اور ظاہر ہے یہ ایک دکھ کی کیفیت ہے جس کو ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے اور اس بے بسی کے اندر دکھ یا غصہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب انسان کچھ کرنا چاہے اور وہ کچھ کر نہ پائے تو ظاہر ہے پر ایک کیفیت ہوتی ہے جذباتی کیفیت ہوتی ہے دکھ کی کیفیت ہوتی ہے اس دکھ کا اور اس جذبات کا اظہار بھی ظاہر سی بات ہے وہ ہوتا ہے اور کیا کریں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تو اس ساری سناریوں میں کچھ سوالات کچھ ساتھیوں نے کیے اور ان سوالات کو سننے کے بعد احساس یہ ہوا کہ بعض دفعہ شاید جذبات میں مقررین یا واعظین کچھ یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ مایوسی پھیلنے لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا اب تو سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نہیں بچا تو ایک بات یہ جان لیجئے کہ ہرگز ہرگز اس بات کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں کچھ مقامات بڑے پیارے ہیں جس میں سے ایک مقام ابھی آپ کے سامنے سورۃ زمر کا میں نے تلاوت بھی کیا ہے ان مقامات کو پڑھیں تو حوصلہ ہوتا ہے تقویت ملتی ہے تھوڑی توانائی آتی ہے امید بنتی ہے لیکن ان ساری باتوں کے اندر بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ مایوسی کفر ہے اللہ نے یہ اصول قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ کے اختیارات کو ہم جان نہیں سکتے اللہ سبحانہ و تعالی کا ادراک اس کا فہم اس کی طاقت اس کی قدرت وہ ہمیں صرف اتنی ہی معلوم ہے جتنی ہمیں بتائی گئی ہے اور اتنی بھی معلوم ہو جائے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے کچھ بات انشاءاللہ اس پر بھی کرنے کا ارادہ ہے لیکن پہلی جو بات تھی نقطہ اس کو مکمل کر لوں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ زمر میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے بڑی رحمت کرنے والا ہے یہ ہمارے گناہ ہیں ہمارے کرتوت ہیں ہمارے اعمال ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان اعمال کی وجہ سے جو کچھ بھی حالات اس وقت ہمارے اوپر وارد ہوئے ہوئے ہیں اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کا یہ طریقہ ہے پچھلی قوموں کی تفصیلات قرآن نے جو بیان کی ہیں وہ بلا وجہ نہیں کی ہیں قرآن کا ایک ایک موضوع حکمت سے بھرا ہوا ہے یہ قصص جو قرآن کے ہیں پچھلی قوموں کے قصے احوال یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کر ثواب کمایا جائے یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ان کو سن کر آدمی کہے واہ بھائی کیا بات ہے ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا یہ سارے جو قصص بیان ہوئے ہیں قرآن میں پچھلی قوموں کے احوال آئے ہیں یہ اسی بات کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھو اگر قوم یہ غلطی کرے گی تو اس کو یہ سزا ملے گی اگر تم یہ غلطی کرو گے تو تم بھی پھر اسی سزا کے مستحق بن جاؤ گے تم اگر اس رستے پر چلو گے جس رستے پر یہ گئے تھے ان کے اعمال اللہ نے بتائے ہوئے ہیں ان کے کرتوت اللہ نے بتائے ہوئے ہیں کیوں بتائے ہیں اسی لیے بتائے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں یہ وہ کرتوت ہیں یہ وہ حرکتیں ہیں کہ یہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی پھر رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے سزائیں اس کو ملتی ہیں اس سزا کا ایک حصہ دنیا میں ملتا ہے جس کو پھر
عرف عام میں ہم عذاب کہتے ہیں، اور اس سزا کا اصل حصہ تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا، جو بدترین ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو وہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے جس پر میں نے بات شروع کی پچھلے جمعے بھی، میں نے کافی جذباتی باتیں کی تھیں، تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنے اندر کوئی ایک طاقت، ایک توانائی کو محسوس کریں، اپنے اندر ایک حوصلہ لے کر آئیں. ہرگز ہرگز ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو رہا سہا حوصلہ ہے وہ بھی انسان ہار دے اور یہ فیصلہ کر لے کہ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہو سکتا. ہرگز 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 یہ مطلب نہ نکالا جائے. اللہ رب العزت نے قوموں کو عروج عطا فرمایا ہے جب جب انہوں نے وہ اعمال کیے جو عروج کی طرف لے جانے والے ہیں. اصول سمجھ لیجئے، اللہ تو ہاتھ تھامنے کو تیار ہے، اللہ رحم فرمانے کو تیار ہے، البتہ اس کے ضابطے ہیں کچھ. اپنا ہاتھ ہمیں اوپر اٹھانا ہوگا تاکہ اللہ ہمیں تھام لے. اگر ہم اپنا ہاتھ اوپر نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کیسے ہمیں تھامے گا، کیسے ہمارا ہاتھ پکڑے گا؟ بات سمجھیے. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کی تہیہ نہ کرے، اس کے لیے محنت نہ کرے، ایفرٹس نہ کرے، کوشش نہ کرے. قرآن کہتا ہے کہ جو انسان جس شے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کو وہی عطا فرماتا ہے. ہم اگر اپنی بربادی کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو بربادی ملے گی نا. اللہ کی رحمت میں غیرت بھی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ میرا رخ اللہ کی طرف نہ ہو پھر بھی میں اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پا جاؤں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میرا رخ کہیں اور ہو اور میں یہ ازیوم کروں کہ اب اللہ کی رحمت بھی مجھے مل جائے گی تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. مجھے اپنا رخ کرنا ہوگا اللہ کی طرف. اللہ کی طرف رخ کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد پھر آگے کا جو رستہ ہے وہ بہت آسان ہے. آسان اس سینس میں کہ پھر اللہ کی رحمت ایسے معجزے دکھائے گی کہ انسان حیران ہو جائے گا. کیا میرے اور آپ کے لیے یہ مثال کافی نہیں ہے کہ عرب کے وہ لوگ کے جن کے بارے میں وہ نقشہ کھینچا گیا نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ لوگ جو لٹیرے مشہور تھے، وہ لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں پر گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے، تلواریں نکل آتی تھیں، جن کو کوئی دنیا کا سینس نہیں تھا، جن کو ساری اقوام عالم جاہل کہتی تھیں، اجڑ کہتی تھیں، چرواہے کہتی تھیں، جو بھی کہہ لیں آپ. یہ فارس اور روم کے ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ معاشرے اور ان کے لوگ عرب کو تو کسی گنتی میں نہیں لیتے تھے کہ یہ بھی کوئی ایگزسٹنگ، کوئی دنیا میں کوئی لوگ ہیں، کوئی قوم ہے، کوئی انسان ہے. لیکن کیا ہوا ہم جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر ایمان کی دعوت دی اور اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے وہ قربانیاں جب صحابہ نے دی، جو قربانیاں اصل میں معیار ہے اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کا، وہ قربانیاں اولاً پہلے انسان کو دینی ہوتی ہیں. وہ قربانیاں جب انہوں نے دیں تو اللہ کی رحمت کیسے آئی، ہم جانتے ہیں کہ وہ لٹیرے جو تھے وہ کیا بن گئے، وہ تو صاحبان بن گئے انسانیت کے لیے، وہ رحمت کا دروازہ بن گئے. انہوں نے جو تہذیب، جو کلچر، جو معاشروں کو دیا، جو انسانیت کو دیا، انسانیت نابلد تھی اس تہذیب سے، وہ اعلیٰ ترین مثالیں جو انہوں نے انسانی معاشروں کے اندر ڈیولپ کر کے دیں، عدل کی جو مثالیں انہوں نے قائم کر کے دیں، انسانیت حیران ہے. اس سے پہلے انسانیت واقف تک نہ تھی ان معیارات سے. وہ تہذیب و تمدن انہوں نے انسانیت کے سامنے لا کر رکھا جن کو لوگ جاہل اور اجٹ کہتے تھے. تو اللہ کی رحمت نے جب ان کو ڈھانپا تو وہ دنیا کے سردار بن گئے، دنیا ان کی ٹھوکروں میں آ گئی، دنیا کا سر ان کے سامنے جھک گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو ریپیٹ کیا پہلی مرتبہ تب جب انہوں نے دوبارہ وہی اعمال کیے جو اللہ کی رحمت سے دور لے جانے والے ہیں، تو اللہ نے ان کو کیا کیا، عذاب کا شکار کیا. یہی عرب تھے جو دنیا کے لیڈر بن گئے تھے، دنیا کی تہذیب و تمدن کے سرکردہ کہہ لیجئے، رہنما کہہ لیجئے، جو اس وقت موجود تھے. جب انہوں نے وہ عیاشیاں کی، انہوں نے وہ اعمال کیے جو پچھلی قوموں نے کیے تھے، نتیجہ کیا ہوا، ان پر عذاب آئے، تخت و تاراج ہوئے، برباد ہوئے، کبھی چنگیز خان کی صورت، کبھی ہلاکو خان کی صورت. بہرحال یہ ہے کہ جو عذابات اللہ کی طرف سے آئے ہم سب اس تاریخ سے واقف ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک اور جگہ وہی سناریو ریپیٹ ہوا ہے. یہ جو عثمانی ترک ہیں یہ عروج پر جب گئے ہیں، اس پوری اگر کہانی کو آپ دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ تقریباً وہی ساری باتیں ہیں. اور اس میں مزید اہم بات یہ ہے کہ وہاں تو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بنفس نفیس، جنہوں نے صحابہ کرام کے اندر ایمان کا دیا جلایا تھا. یہاں تو یہ بھی فیکٹر نہیں تھا نا، رسول اللہ کی تعلیمات تھیں الحمدللہ، قرآن تھا الحمدللہ. اور اس بنیادوں پر جب یہ کھڑے ہوئے تو ان کی بھی کیفیات وہی ہیں، ان کے ارد گرد رہنے والے بھی بڑی بڑی جو قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، تہذیبیں تھیں، وہ بھی ان کو کسی گنتی میں نہیں لیتی تھیں، چرواہے کہتی تھیں، اجٹ کہتی تھیں، جاہل کہتی تھیں، قبیلے کے لوگ تھے، آج کی ٹرم میں جنہیں بنجارے کہتے ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اپنے گھر تک نہیں ہوتے، جہاں جگہ مل گئی خیمے لگائے، کچھ عرصہ وہاں گزارا، پانی کھانا جو تھا وہاں استعمال کیا، پھر آگے بڑھ گئے جب ختم ہوا. یہاں ایمان کا ایسا دیا جلا ہے، ایسا قرآن کا انہوں نے تھاما ہے، انہوں نے جب سمت کیا ہے اللہ کی طرف، اور چھوٹے سے لے کر بڑے ہر شخص نے جب یہ طے کر لیا کہ اللہ کا دین میری زندگی کا مقصد ہے، تو اس کے بعد اللہ نے تھاما. اور کیا تھاما، انہوں نے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے. عربوں نے تو کیا تہذیب و تمدن دنیا کو دیا تھا، جو انہوں نے دیا ہے، پھر جو آج تک چل رہا ہے. یہ جتنی ماڈرنائزیشن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ڈاکومنٹیشن کے لیول پر ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن کے آرکیٹیکٹ کے لیول پر ہو، چاہے سائنٹیفک بیسز آپ آ جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، یہ ساری تہذیب اس وقت جو ہے اس کی بنیادیں انہوں نے دی دنیا کو. انہوں نے پھر درخ پلٹ دیا، اپنا بھی اور پوری دنیا کا بھی. اور ان کو جو عروج ملا، ہم سب گواہ ہیں، ہم سب تاریخ جانتے ہیں، کیا سلطنت ہے کہ جو وہ بنائی گئی ہے، کس طرح سے لیڈ کیا دنیا کو، اور دنیا کے سارے دوسری قومیں، تہذیبیں جاہل قرار پائی گئیں ان کی تہذیب کے سامنے. لوگ ان کے پاس آتے تھے تہذیب و تمدن سیکھنے، علم حاصل کرنے. لیکن پھر کیا ہوا، پھر وہی ہوا، پھر وہی ہوا کہ جب دولت کی ریل پیل ہوئی، آسائشیں اور فراوانی، نتیجتاً ایک دفعہ پھر وہی اعمال جو اللہ کی رحمت سے دور لے جانے والے ہیں، پھر وہی کرتوت، پھر وہی عیاشیاں، اور پھر دوبارہ وہی زوال. اور وہ ایسا بدترین زوال کہ ہم جانتے ہیں کہ پھر وہ ساری تاریخی حقائق دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس ساری جو میں نے لمبی چوڑی تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ اسی ایک سوال کی وجہ سے ہے جو پچھلے جمعے کی تقریر کے بعد میرے سامنے آیا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اب کوئی امید نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک انفرادی فرد سے لے کر اجتماعیت تک سب برباد ہو چکا، ہماری جنریشن برباد ہو چکی، نئی جنریشن تو اس سے بھی زیادہ برباد شدہ ہے. اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب سوائے اس کے کہ مایوسی ہے اور اندھیرا ہے اور کچھ نہیں. نا 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 نا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میں ایک مثال اور آپ لوگوں کو دیتا ہوں، اللہ کا اصول سمجھیے، اللہ کی سنت کو سمجھیے. یہ مثالیں تو میں نے دی نا اس بنیاد پر کہ جب قرآن و سنت کو تھاما ہے مسلمان قوموں نے، اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا. میں آپ کو ایک غیر اقوام میں سے مثال دیتا ہوں، بڑی مثال ہے. ہم سب جانتے ہیں جس زمانے میں یہ اسلام دنیا میں چھایا ہوا تھا اور مسلمان تہذیب و تمدن کی علامت قرار پاتے تھے، اس زمانے میں یورپ میں حالات کیا تھے. اس کو ڈارک ایج آف یورپ کہا جاتا ہے. ہم ابھی اتنے بدترین حالات میں نہیں گئے ہیں، یقین کریں، آپ وہ تاریخی واقعات اٹھا کر دیکھیں. کیڑے مکوڑے بھی کسی درجے میں بہتر لگیں گے آپ کو. وہ وقت گزارا ہے ان یورپی اقوام نے کہ جس طرح ہم کسی کاکروچ کو اپنے پیر کے نیچے ایسے دبا کے کچرا سمجھ کے، کہ اس طرح انسانوں کو مارا کرتے تھے، اس طرح سے یہ کیچڑ میں، نالیوں میں پڑے رہتے تھے، شراب ہوتی تھی اور ان کی عیاشیاں ہوتی تھیں، انسان جانور بن چکا، کوئی صفائی ستھرائی نہیں، کسی انسان کی کوئی وقت، کوئی قیمت نہیں، جس کو چاہے مار دو کوئی جرم نہیں، جس کے ساتھ جو چاہے سلوک، یا ایسی کیفیات میں رہے ہیں. بدترین کیفیات میں رہے ہیں. جانور ان سے اچھے محسوس ہوتے تھے اس زمانے میں. لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کے پاس تو نہ قرآن ہے نہ سنت ہے. سمجھیے گا بات کو، ان کے پاس قرآن سنت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس قرآن و سنت کے اصول پہنچے. ان اصولوں کو انہوں نے اپنایا اور سیکھا بھی انہوں نے مسلمانوں سے، لیکن انہوں نے ہوشیاری دکھائی. انہوں نے قرآن پر ایمان تو نہیں لائے، رسول پر ایمان تو نہیں لائے، لیکن ان اصولوں کو اپنا لیا. وہ دیانتداری، معاملات میں کھڑا ہونا، ایک انفرادی شخص، ایک فرد کیسے معاشرے کے اندر ایک رول پلے کر سکتا ہے، کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیسے اس اجتماعیت کو آگے لے کر چلنا ہے، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اپنے حصے کی ذمہ داری کیا ادا کرنی، اخلاقی اصول کیا ہیں، وہ کردار کیا ہے جو کردار معاشروں کو بناتا ہے. آپ سمجھیے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے ہم سے سیکھ کر جب اپنایا. ہم اس کو چھوڑ رہے تھے، ہم ان چیزوں کو ترک کر رہے تھے، اور یہ ان اصولوں کو اپنا رہے تھے. ہمیں تو یہ سن کر عجیب سا لگتا ہے، آج تک ان کی جو لاز ہیں، ان کے جو قوانین ہیں، اگر ان کی گہرائیوں میں جائیں، ان ڈیپتھ میں جائیں، تفصیلات میں جائیں، تو انہوں نے باقاعدہ نام تک رکھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل، کینیڈا میں عمرز لا کے نام سے ایک قانون موجود ہے، جس میں جس کے تحت پھر یہ بے روزگار لوگوں کو الاؤنس دیتے ہیں، جن لوگوں کے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے الاؤنسز ان کو ملتے ہیں. یہ عمرز لا، اب یہ اس کا پرچار نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان کی کتابیں اٹھائیں دیکھیں تفصیلات پہ تو مل جائے گا. یہاں سے سیکھا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور آج دیکھیے کہاں پہنچ گئے. اللہ کا اصول بڑا سیدھا ہے. دنیا کے اندر اگر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو کچھ اصول اپنانے ہوں گے. اس میں سب سے اہم اصول ہے، اپنے معاملات کو کھڑا کر لو. دیانتداری، دیانتداری. اللہ کے نبی نے وہ سارے اعمال بتائے جس کی وجہ سے قومیں برباد ہوتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں. ان میں اہم ترین جو قصور قوموں کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جس کے اندر بد دیانتی، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کا مال غصب کرنا، لوگوں کا حق مارنا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کیا، ہم بربادی کی طرف گئے، انہوں نے اپنانا شروع کیا. آج دیکھیں وہ کہاں پہنچے ہیں. یہ تو ذرا سی کسر رہ گئی ہے، ذرا سی کسر رہ گئی ہے. کچھ معاملات میں اٹکے ہیں یہ لوگ، یہ شراب و کباب چھوڑ نہیں پا رہے. شراب، کباب، شباب، جو بھی کہہ لیں. جس دن اس کو انہوں نے سمجھ آ گئی ان کو اور ترک کر دیا، تو یہ راستے کی یہی رکاوٹ رہ گئی ہے ان کے. یہ جو یہ والی ایک انفرادی عیاشی ہے جس پر یہ کمپرومائز نہیں کر پا رہے. جس دن یہ اس پر کمپرومائز کر گئے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر تو ہم سوائے کچرے کے کوئی حیثیت میں نہیں رہ جائیں گے. پھر تو یہ ہوں گے کہ جو دین کے عالم مردار بن کے دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنے والی قومیں بن جائیں گی. اور ہم دیکھ رہے ہوں گے حسرت سے، پتہ نہیں ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. ہمیں تو جب کچرا ہوتا ہے تو کچرے کی جگہ کیا ہوتی ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے. خیر، ایسا نہ ہو کہ میں پھر مایوسی کی طرف لے جاؤں. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. وہ پلٹ سکتے ہیں تو ہم بھی پلٹ سکتے ہیں. وہ ہم سے بھی زیادہ دور سے جا کر پلٹے ہیں، ہم تو پھر ابھی اس کے مقابلے میں نسبتاً بہتر حالات میں ہیں. لہذا ہم پلٹ سکتے ہیں، ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے، ہمارے حالات اچھے ہو سکتے ہیں. اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اگر ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے تو یہ مسئلہ ایمان اور عقیدے کا بن جائے گا بھائی. یہ تو ہمیں کفر کی راہوں کی طرف لے جائے گا اگر اس بات کا یقین ہمیں نہیں ہے. ہم میں سے کوئی یہ یقین نہ رکھے کہ ہم بربادی ہی کی طرف جائیں گے، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ان ساری تقریروں کا، ان جذباتی تقریروں کا، اس غصے کے اظہار کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو مایوس کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ پلٹو. اپنی برائیوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً بعض دفعہ غلو ہو جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی اب تو ہم برے ہی ہیں، اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا کچھ نہیں بن سکتا. ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اللہ کی رحمت سے منسلک رہنا ہے، توبہ کرنی ہے، پلٹنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کئی دفعہ موضوع آیا ہے، وہ حکایت جو بنائی گئی ہے، جو اصل واقعہ نہیں ہے، حکایت ہے، لیکن بڑی اہم ہے اس پورے تھیم کو سمجھنے کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جس آگ میں ان کو ڈالا گیا، وہ نمرود کی آگ، جس کو جلانے والے بھی دور بھاگ گئے، جس کی لپٹیں، جس کی تپش کئی کئی گز دور سے بتانے والے جو لکھنے والوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ محسوس کی جاتی تھی، اتنی بڑی وہ آگ جلائی گئی تھی عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ اس آگ کے قریب تک کوئی نہ جاتا تھا، اور وہ حکایت کیا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اڑتی بھی جاتی، اپنی چونچ میں پانی لے کر آتی ہے اور ایک قطرہ پانی اس آگ میں ڈال دیتی ہے، اور پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بیوقوفی ہے، اتنی بڑی آگ ہے کہ سینکڑوں مل کر بھی بجھانا چاہیں تو ان کو کئی دن لگ جائیں، اور تو اپنی چونچ میں یہ پانی کا قطرہ لا کر اس پر ڈال کر کیا سمجھ رہی ہے کہ کون سا کارنامہ انجام دے رہی ہے بھائی؟ اور وہ جواب کیا دیتی ہے چڑیا، وہ کہتی ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ یہ آگ بجھے کہ نہ بجھے، میرا ٹارگٹ، میرا ہدف تو یہ ہے ہی نہیں کہ یہ آگ بجھتی ہے نہیں بجھتی، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آگ جلانا بھی کس کا کام اس اللہ کا، اس کا بجھانا بھی کس کا کام اس اللہ کا، میری حیثیت اور میری اوقات کیا کہ میں اس کو جلا سکوں یا بجھا سکوں۔ اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں جلانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ اس نقطے کو جس دن ہم نے سمجھ لیا، ہماری توانائیاں انشاءاللہ بڑھ جائیں گی، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، میرے ارد گرد کے لوگ جانور بن جائیں، بھیڑیے بن جائیں، لومڑی بن جائیں، جو چاہے بن جائیں، میں اپنا دیا جلائے رکھوں، میں اپنی چونچ میں پانی کا یہ قطرہ لا کر اس آگ میں ڈالتا رہوں، میں رکوں نہیں، میں تھکوں نہیں، میں اس چکر میں نہ پڑوں کہ میں یہ آگ بجھا پاؤں گا کہ نہیں بجھا پاؤں گا، میں ان حالات کو صحیح کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مسئلہ شروع ہوا تھا فلسطین کے حالات، غزہ کے حالات۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کیا خیال ہے، مسلمانوں پر یہ ظلم تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نام لینے والوں پر اللہ کے دشمن یہ ظلم کرتے آئے ہیں، ہاں اس دفعہ یہ انہوں نے انتہا کر دی، کئی لحاظوں سے انہوں نے تاریخ بدل ڈالی، جو ظلم انہوں نے کیا ہے وہ تاریخ میں بہرحال نہیں ملتا، اتنا بڑا ظلم نہیں ملتا، اس طرح سے نہیں ملتا، نئی تاریخ رقم کی ہے ظلم و ستم کی، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال یہ انسانیت ان ادوار سے گزری ہے، اور اللہ کا نام لینے والے اس جرم کی پاداش میں سزا دیے گئے ہیں، انفرادی سطحوں پر بھی، اجتماعی سطحوں پر بھی۔ ہم تو بات کرتے ہیں بڑے مزے سے بیٹھ کر، اپنے اسلاف کا نام لیتے ہیں، ہمارے اسلاف نے جو سزائیں بھگتی ہیں ہم سب جانتے نہیں ہیں کیا؟ جن آئمہ کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہمارے لیے فقہ پر عمل کرنا اتنا آسان ہو گیا، بڑے پیچیدہ مسئلے تھے، ان کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے ان پیچیدہ ترین مسئلوں کو آسان کر کے میرے اور آپ کے لیے قابل عمل بنایا ہوا ہے آج اس دور میں۔ تو کیا خیال ہے ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی آسانیاں تھیں ان کی زندگیوں میں، پڑھیں تو صحیح جا کے، ہم جیلوں میں زندگیاں گزری ہیں، سزاؤں میں زندگیاں گزری ہیں، کوڑے کھا کر زندگیاں گزری ہیں۔ تو اللہ کے بندے تو ہر دور میں مشکل حالات سے گزرے ہیں، لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، یہ کام نہیں چھوڑا۔ میں اور آپ فلسطین کو آزاد کرا سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے میرے اور آپ کا، فلسطین آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، معاذ اللہ مسجد اکثر شہید ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، یہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، یہ کس چیز کے اوپر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصی گرائیں، یہ مسجد آگے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ علمی مباحث ہیں، یہ بھی کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ، وہ اپنی جگہ، لیکن میرے اور آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، یہ میرے اور آپ کا اصل ایشو ہے ہی نہیں۔ میرے اور آپ کا اصل ایشو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں آگ بجھانے والوں میں کھڑا ہوں گا یا لگانے والوں میں۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن یہ موضوع ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس کو اس سیناریو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم سورہ آراف میں اصحاب سبت کا جو واقعہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک گروہ آگ لگانے والا ہے، ایک گروہ آگ بجھانے والا ہے، اور درمیان کا ایک وہ ہے جو لگتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بس دیکھ رہا ہے، نہ لگا رہا ہے نہ بجھا رہا ہے، جن کو عرف میں ہم نیوٹرل کہتے ہیں، جن کو عرف میں ہم کہتے ہیں شریف لوگ ہیں، عرف میں یہ کوئی شریف عریف نہیں ہے، یہ ظالموں کے ساتھ شامل ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے، سمجھ لیجئے اس بات کو۔ سورہ اعراف میں اصحاب صف کا واقعہ پڑھیے، بڑا کلیئر معاملہ ہے یہ، اور احادیث کا مطالعہ کریں، بڑا کلیئر معاملہ ہے۔ بےحقی کی وہ حدیث بار بار سنائی گئی ہے، پھر سناؤں گا بار بار، ظاہر سی بات ہے میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا بستی کو تباہ کرنے کا، اور جب اس کے سامنے اللہ کے سامنے ایک فرشتے کی گواہی رکھی جا رہی ہے کہ وہاں ایک شخص وہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر یا اللہ تری نافرمانی نہیں کی ہے، ذرا تصور تو کریں اس شخص کی نیکی کا اور تقوی کا اور عبادتوں کا کیا عالم ہوگا کہ ایک فرشتہ اللہ کے جناب میں اس کی اس تقوی کی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اس شخص نے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بستی کو پہلے اس پر پلٹو، عذاب کا پہلا کوڑا اس پر آنا چاہیے، عذاب کی شروعات اس شخص سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ اللہ کی غیرت سے متغیر نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، اور یہ کچھ نہیں کر رہا، اپنی عبادتوں میں لگا ہے، اپنی نمازوں میں لگا ہے، اپنے ذکر و اذکار میں لگا ہے، اپنی گنتی پوری کر رہا ہے، اللہ کو ایسے شخص کی عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ قرآن کا اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصلہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کو نہیں ہے اس شخص کی حاجت، اس شخص کی ضرورت۔ تو سمجھ لیجئے کہ آگ لگانے والے ایک طرف، آگ بجھانے والے ایک طرف، اور یہ لوگ جو نہ بجھانے میں ہیں نہ لگانے میں ہیں، اور ایک طرف اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں یہ آگ لگانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ظالموں میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا کام نہیں آئے گا کہ یا اللہ ہم تو آگ لگانے والوں میں شامل نہ تھے، ہم تو ظلم کرنے والوں میں شامل نہ تھے، ہم تو اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے، ہم تو اپنی زندگیوں میں مست تھے۔ یہ شیطان نے تعریف بنا کر دی ہے شریف انسان کی کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، سمجھ لیجئے اس بات کو۔ یہ کون شخص ہے جو اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی، اپنے کام سے کام رکھتا ہے؟ ارے بھائی نہیں ہے یہ تعریف قرآن کی جو ایک شریف آدمی کی، نیک آدمی کی، اللہ کے بندے کی ہمارے سامنے آتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ اصول ہی نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے تو بتایا جب کسی منکر کو دیکھو، برائی کو دیکھو، اللہ کے احکامات کو ٹوٹتا ہوا دیکھو، ظلم ہوتا ہوا دیکھو، تو فوراً اپنے ہاتھ سے اس ظلم کو روکو، مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کا ہاتھ روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور اگر ہاتھ سے یہ کام نہیں کر سکتے تو کیا کرو بھائی؟ زبان سے روکو، بات کرو جا کے۔ آپ ارریلیونٹ رہ ہی نہیں سکتے، آپ لا تعلق رہ ہی نہیں سکتے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر اپنا منہ پھیرے، ایسے ایسے کرے اور نکل جائے، بھائی بڑا ظلم ہو رہا ہوگا، بس چلو آگے اپنے کام، نہ۔ ہاتھ سے روکو، زبان سے۔ اور اگر زبان سے بھی تمہارے اندر سکت نہیں ہے، تم بات بھی نہیں کر سکتے ہو، تو دل میں برا جانو۔ البتہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور مزید کہہ دیا گیا اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور بڑوں نے، علماء نے، شارحین نے، محدثین نے، مفسرین نے اس بات کی جو تفصیل بتائی ہے وہ یہ ہے، یہ دل میں برا جاننا کیسے پتا چلے گا کہ میں اپنے دل میں اس کو برا جان رہا ہوں؟ ایک ہے نا، ظلم ہو رہا ہے سامنے، میں نے دیکھا ظلم ہوتے ہوئے، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ظالم کا ہاتھ روک سکوں، میرے اندر یہ بھی استطاعت نہیں ہے کہ میں زبان سے جا کر اس سے بات کر سکوں۔ اب تیسری بات میرے پاس کیا رہ گئی؟ دل میں برا جانوں۔ تو یہ دل میں برا جاننا ہے کیا؟ یہ وہ نہیں ہے جب بھی مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ بندے نے ایسے دیکھا، منہ کڑوا سا بنایا اور بولا جی بڑا برا ہو رہا ہے، کہہ کے اپنے کام میں لگ گیا۔ نہیں، دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان پلاننگ شروع کرے، منصوبہ بندی شروع کرے، میں اس کو نہ ہاتھ سے روک سکا نہ زبان سے روک سکا، تو کیا کروں، کیسے روکوں؟ جا کر ایک اور آدمی سے بات کروں کہ دیکھو یار فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، میں اکیلا اس کو نہیں روک سکتا، بہت غلط ہو رہا ہے، کچھ چلو چل کے کرتے ہیں کچھ، میں ایک سے دو تم مل جاؤ دو ہو جائیں گے، دو سے تین ہو جائیں گے، چار ہو جائیں گے، ہم خیال لوگوں کو جمع کروں، ایسے اسباب بناؤں، میرے اندر طاقت نہیں ہے زبان میں جا کر اس سے بات کرنے کی، تو اپنے اندر وہ طاقت وہ اسباب پیدا کرنے کی محنت میں لگ جاؤں، اگر میں زبان کے لیول پر ہوں اور زبان سے وہ ظلم نہیں روک پا رہا ہوں تو اب میں ایسے اسباب جمع کرنے میں لگ جاؤں کہ ہاتھ سے جا کر اس منکر کو روکوں، اگر یہ سب میں کر رہا ہوں تو میرے ایمان کی ضمانت حدیث میں مل رہی ہے، لیکن میں لا تعلق ہو گیا، صرف ماتھے پہ ذرا سے سلوٹے ڈال کر کے یار بڑا برا ہو رہا ہے بھائی، نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر میں نے اپنا کام دھندا اٹھایا، اپنا کاروبار، اپنی زندگی، اپنا کھانا، اپنا دسترخوان، اپنے بچے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی ابھی ایمان رہ گیا کیونکہ دل میں تو برا جان لیا میں نے، ہرگز 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 نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دل میں ایک بات کو برا جانیں، آپ کے دل میں تڑپ آئے، غصہ آئے، کڑواہٹ آئے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کا آپ دیکھیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں جا کر مست ہو جائیں اور کہیں جی دل میں برا جانا ہے میں نے؟ یہ بات سننے میں بھی کتنی عجیب مضحکہ خیز لگ رہی ہے، یہ دھوکا ہے، یہ تسلی ہے خام خواہ کی جو انسان اپنے آپ کو دے گا، دل میں برا جان لیا ہے میں نے، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، دل میں برا جس نے جانا ہے وہ تو پھر سو نہیں پائے گا، اس کو تو چین نہیں ملے گا، اس کو تو فکر لاحق ہو جائے گی، اس سے تو پھر کھانا نہیں کھایا جائے گا، اس کو تو پھر ذائقے اٹریکٹ نہیں کریں گے، اس کو تو زندگی کی مستیاں اور زندگی کے مزے اس کو کسی بھی صورت اس کو اپنی طرف نہیں بلائیں گے، بھائی ایک آدمی کے دل میں طوفان مچا ہو، ظالم کو دیکھ کر وہ کڑواہٹیں آ رہی ہوں، مظلوم کو دیکھ کر اس کے دل میں آنسوؤں کا سیلاب ہے امٹ کے آ رہا ہو، اور وہ اپنے بستر پہ مزے سے سو رہا ہو، اپنے کھانے کھا رہا ہو، اپنے پیٹ بھر رہا ہو، اپنے کاروبار چمکا رہا ہو، یار یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ تو بھائی کہیں کوئی نہ کوئی ہلچل اگر ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، میں اور آپ غزہ نہیں جا سکتے، فلسطین نہیں جا سکتے، ہم اپنے ان بہن بھائیوں پر گرنے والے ان میزائلوں کو، ان اس بمبارٹمنٹ کو، ان گولیوں کو اپنے سینوں پہ نہیں روک سکتے، ہم بے بس ہیں، لیکن ہم اس مسئلے کے حل کے لیے اس ملک پاکستان میں اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو اپنا وقت لگا سکتے ہیں، اس کے لیے تو قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں یا نہیں، اس کے لیے کوئی اجتماعیت ڈھونڈیں، جوائن کریں، اس کے لیے اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی توانائی جو بھی اللہ نے دی ہے وہ لگائیں کھپائیں، نیت یہ ہے کہ اس ملک میں جب اللہ کا دین نافذ ہوگا، اب کھڑے ہو کر اسرائیل کے اس فتنے کو، اس گندگی کو، اس ناپاک وجود کو ختم کریں گے، الحمدللہ ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے، کل اللہ کے ہاں انشاءاللہ، اگر تو یہ زندگی اس رخ پر آ گئی، نیت خالص ہے، محنت اپنی پوری ہے، انشاءاللہ ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس طرف جو اس آگ کو بجھانے والوں کے اندر شمار ہوں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن بھائی اگر پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، تھوڑا سا سر ہلا لینے کے بعد، وہ تبصرے کر لینے کے بعد، پھر وہی اللے تللے ہیں، پھر وہی عیاشیاں ہیں، مزے ہیں، مستیاں ہیں، سیلیبریشنز ہیں، تقریبات ہیں، وہی تمام تماشے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر اس وقت چل رہے ہیں، وہی ہا ہو ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے دکھی ہیں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے، تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے اللہ کو بھی۔ مجھ سے ایک صاحب، میں نے کہا نا پچھلے وقت کئی باتیں ہوئی، تو ایک صاحب نے کہا بھائی آپ نے کہا مال دیں، کس کو دیں؟ ارے بھائی اللہ نے کیا ریٹارڈڈ تو نہیں بنایا نا میں مینٹلی، مطلب اتنے لاچار بے بس کیوں جاتے ہیں ہم دین کے معاملے؟ تحقیق کریں، دیکھیں، اتنے سارے ادارے دعوے کر رہے ہیں نا کہ ہم وہاں پہنچا رہے ہیں مدد، تو اب ایسا بھی کیا ہم نے ازیوم کر لیا کہ یہ سارے ہی بےمان ہیں؟ ارے بھائی ایک میں ایماندار رہ گیا ہوں دنیا میں، اور ہوں گے اگر بےمان تو اللہ جانے، اپنی طرف سے جو بھی تحقیق ہو سکتی ہے کریں، جس پر بھروسہ ہو رہا ہے، جو ریلائبل لگ رہا ہے اس کو دے دیں، بات ختم، اپنے حصے کا کام ہم کریں، وہ کھا جائیں گے نہیں پہنچائیں گے اللہ کے یہاں وہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو کم از کم ادھر شمار ہو جاؤں گا نا کہ میں نے یہاں پر اپنا کام کیا ہے. اچھا جی، پھر سوال آتا ہے کتنا دیں. اللہ اکبر، اس کا کوئی باقاعدہ جواب تو نہیں ہے بھائی. قرآن بھی ہمیں یہ جواب دیتا ہے، جب سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا دیں، تو اے نبی ان سے کہیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے دو. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو فرض نہیں کیا گیا. ایک مسلمان ہونے کا تقاضا اگر یہ ہوتا کہ ایک وقت کے کھانے کا بچاؤ، باقی جو بچے وہ دے ڈالو، پھر پتہ چلتا کتنے مسلمان رہ جاتے ہیں دنیا کے اندر. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس نے پردہ رکھا ہوا ہے ہم سب پر، مجھ پر، آپ پر. ضرورت کا تعین نہیں کیا، ضرورت کا تعین نہیں کیا، بس کہا ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ دے دو. تو بھائی ہم دیکھ لیں اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں. لیکن کم از کم اس کیفیت میں جو کچھ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کیفیت میں چلیں ٹھیک ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر نہیں دے سکتے، اپنے دسترخوان کا اس میں سے حصہ نکال کر نہیں دے سکتے. کم از کم جو خامہ خا کے ہمارے عیاشیوں والے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں بھائی، ہم کم از کم، یعنی ابھی اس دور میں بھی ہماری گیدرنگز جس کے اندر ہزاروں روپے کے کھانے ہم کھا رہے ہوں بلا وجہ، ابھی بھی ہم ہزاروں روپے کے کپڑے پہن رہے ہوں، ابھی بھی ہزاروں روپے ہم جوتے خرید رہے ہوں، ذرا مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں ہم سب، میں بھی آپ بھی ہم سب، اور سوچیں ذرا کہ کیا یہ سوٹ کرتا ہے ایک ایسے شخص کو جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی مجھے بڑا دکھ ہے غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر، اور اس کے بعد وہ ہزاروں روپے کے جو چیز مثال کے طور پہ 100 روپے میں آ سکتی ہے، وہ 10,000 روپے میں جا کر یا 1,000 روپے میں جا کر خرید رہا ہے، اور کہہ رہا جی بڑا دکھ ہے مجھے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ وہ تماشے، وہ عیاشیاں، وہ تقریبات، وہ کھیل کود، وہ مستیاں، وہ مزے سب چل رہے ہیں، جی ہمیں بڑا دکھ ہے قضا میں جو ہو رہا ہے. تو کیسا دکھ ہے یہ، کیسا دکھ ہے یہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. بس یہ عرض کرنے کا مقصد ہے، اپنے حصے کا کام کریں اور دیانت داری سے کریں. تو جو بھی، اب وہی بات کہ فکس نہیں کر سکتے کتنا دیں، لیکن جو دے سکتے دیں بھائی، رکے نہیں، پیچھے نہ رہیں، پیچھے نہ رہیں. پھر اسی طرح بائیکاٹ کا سوال پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی، پہلے بھی عرض کیا تھا بھائی جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. البتہ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا بھائی آپ نے جذباتی تقریر کر لی اور آپ نے نام بھی لے لیا، ظاہر ہے جذباتی کیفیت تھی، ہم نے برانڈز کے نام بھی لے لیے تھے، اصل اصول یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں. ایک تقریر میں، ایک واز میں، بہرحال ایک پبلک جو بیان ہو رہا ہو اس میں باقاعدہ کسی برانڈ کا نام لینا یہ اصول کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو. لیکن کیا کریں، دکھ کی کیفیت بعض وقت حاوی ہو جاتی ہے. تو جو بھی بہرحال بات ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ، اور اس میں جو بات سوال کی صورت میں آئی تھی کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر جا کر وہ ایسا کام کرتے ہیں جو غیر قانونی ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ جن چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے وہ جا رہے ہیں وہاں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا جی آپ نے تو آگ لگا دی، آپ نے جذباتی خوب ادھی طرح وہ بھر دیا، اور تو کوئی کچھ کر نہیں پایا، وہ ہاکی لے کر ڈنڈا لے کر چلا گیا، وہاں جا کے اس نے توڑ پھوڑ کر دی، تو قصور تو آپ کا ہوا. بہرحال بھائی ہم افزاد کی وضاحت نہیں کر پائے تو ہم مانتے ہیں ہمارا قصور ہے، لیکن بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا بھائی. قانون ہاتھ میں لینا، کسی جاہل کو جاہل تانا طریقے سے روکنا، یہ کہاں ہمیں اسلام نے سکھایا؟ کسی غنڈا گردی کے جواب میں غنڈا گردی کرنا، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، اس میں بھی غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، آگے نہ بڑھ جاؤ. اور اگلی بات یہ ہے کہ بہرحال ہم، وہ جو بات آتی نا کہ مرض سے نفرت کرنی ہے مریض سے نہیں. ایک شخص اگر گناہگار بھی ہے نا تو اس شخص سے نفرت نہیں کرنی، اس گناہ سے نفرت کرنی، اصل دشمنی شیطان سے ہے. اس ساری تھیم کو سمجھیں، ہم نے یا کسی بھی فورم پہ، کسی بھی مسجد یا کسی بھی جگہ پر، نہ تنظیم اسلامی نہ اور نہ ہی کسی اور مذہبی جماعت نے یا کسی بھی مذہبی اسکالر نے یہ تعلیم دی ہے بھائی کہ جا کر توڑ پھوڑ کرو اور جا کر فلاں کے شیشے توڑ دو، فلاں کے در جا کے آگ لگا دو. یہ تو کل اللہ کے اور مجرم بنا کر کھڑے کر دینے والی شے ہے بھائی. کوئی کیسے حق رکھتا ہے کسی کی جائیداد میں گھسنے کا، کسی دوسرے کی چیز کو توڑنے کا؟ یہ کیسے اسلام اجازت دے سکتا ہے اس بات کی؟ وہ اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ عین جنگ کے میدان میں ایک کافر اللہ کا دشمن جو تلوار سوت کر تمہارے سامنے کھڑا تھا، تمہیں مارنے کے در پہ تھا، تم نے بھی تلوار اس کو مارنے کے لیے اٹھائی تھی، اس نے تلوار پھینک دی، سرنڈر کر دیا، اب وہ تمہاری امان میں آ گیا، اب تم اس کو بھی نہیں مار سکتے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے۔ تو یہ تعلیم کہ بھائی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے اگر یہ ان پروڈکٹس کو یہاں سیل کر رہے ہیں، ان کی مجبوریاں بھی ہیں، ان کے پاس بھی جابز نہیں ہیں، ان کے پاس بھی روزگار نہیں ہے، ہم ان سے بات کریں، پیار سے محبت سے جا کے سمجھائیں۔ کوئی سوال یہ کرتا ہے بھائی یہ تو فرنچائز ہو، ایک پاکستانی ہے مسلمان ہے جو چلا رہا ہے، آپ اس کا کاروبار کیوں تباہ کروا رہے ہیں؟ تو ہم اس سے کہیں گے اللہ کے بندے تو نے جتنا کمانا تھا کما لیا، آپ دوسرا کوئی کام کر، قربانی دینا پڑے تو دے، بھوکا رہنا پڑے تو رہے، تم نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کمائے ان فرنچائز کے ذریعے کہ نہیں، تم نے ان پروڈکٹس کو بیچ کے کتنا مارجن لیا، لیا کہ نہیں لیا؟ تو اب وقت آ گیا اس کو واپس کرنے کا، ریٹرن کرنے کا۔ بھائی اب اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اپنے بہن بھائیوں کی خاطر جو وہاں ظلم ہو رہا ہے، تم تو میدان میں آگے نکلو، نقصان ہوتا ہے تو کون سی قیامت ہے؟ مرنا نہیں ہے کیا تم نے؟ اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے تم نے؟ یہ دولت جائیداد ساتھ لے کر جاؤ گے، یہ فرنچائز ساتھ لے کر جاؤ گے، اس کے اندر اپنی قبر بنواؤ گے؟ ختم کرو اس کو، تم آگے آؤ، تم اعلان کرو کہ میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اس سے، جو نقصان ہے وہ برداشت کرو اللہ کی خاطر، یہ تمہارا کنٹریبیوشن ہوگا الحمدللہ۔ تو ایک طرف یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ کہے جی میں کیا کروں، جی میری تو کمائی ہے، دوسری طرف یہ جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ لوگ جائیں اور توڑ پھوڑ کریں اور یہ اور اللہ کی نافرمانی میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ ہرگز ہرگز یہ کام نہیں کرنا بھائی، بائیکاٹ کرنا ہے، اور ایک حکمت کے ساتھ شفقت والے لہجے میں جا کر بات کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پروڈکٹ کھا رہے ہیں، آپ وہاں جائیں، پیار سے محبت سے سمجھائیں، بات کریں، دہائیاں لگائیں، وہاں پہ دیں دہائیاں، کہیں اللہ کے بندو یہ نہ کھاؤ، تمہیں اس پہ سے خون کی بو نہیں آ رہی کیا؟ کیسے تم اس چیز کو پی رہے ہو؟ یہ تمہارے بہن بھائیوں کے ہڈیوں کا سرما ہے جس کو تم کھا رہے ہو، یہ تم جو کھا رہے ہو اس سے جو پیسہ تم دے رہے ہو، یہ پیسہ وہاں میزائل بن کے گر رہا ہے ہمارے بہن بھائیوں پہ۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، بات کریں، سمجھانے والے انداز میں بات کریں، ناصحانہ انداز میں بات کریں۔ اور اگر وہ نہیں مانتا، نہ مانے بھائی، اب آپ زبردستی اس کے منہ کا نوالا نہیں نکال سکتے، آپ تھپڑ مار کر ڈنڈا مار کر کہ تو کیسے ہمت ہوئی ہے، بھائی یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ سمجھا دیا، ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں مان رہا نہ مانے، اللہ جانے وہ جانے۔ تو توڑ پھوڑ کرنا، قانون ہاتھ میں لینا، تقریب کرنا، یہ تو پتہ نہیں ہے، ہرگز 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 کسی بھی جگہ پر اس بات کی کوئی پروموشن نہیں ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سارے اعمال اس طرح سے کرنے کی توفیق